وتقدا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي مات الله على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالخاص محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
درود پڑھنا محمد والے محمد عزیزان گرامی قدر 1441 ہجری امام برگاہ چاردہ معصومی کی عشرہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے اور ان مجالس میں ہم نظام ولایت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ موضوع انتہائی ضخیم ہے، تو چنانچہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس سفر کو طے کر رہے ہیں، اور خدا سے یقیناً پر امید بھی ہیں کہ ہمیں ان عشر مجالس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے اس انداز سے متمسک رہنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے جس طریقے سے توفیق عنایت فرمانے کا حق ہے۔ چنانچہ اپنی مجلس کا آغاز ہم عموماً اسی دعا سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولاية امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں خدا لا یزال ولم یزل کے لیے، اور درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزوں، کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا آپ کے سامنے، ہم نے آیہ ولایت کے چیدہ چیدہ مصادیق، چیدہ چیدہ نکات بیان کیے، اور اس میں اس آیت کا مصداق مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، ان کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ تو چنانچہ چند اہل سنت برادران کے منابع اور اپنے منابع سے بھی آپ کے سامنے استدلال قائم کیا تھا۔ آج یہیں سے بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے یقیناً کائنات کی موجودات کے اوپر غور و غوث کیا ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور جس انداز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے نہ صرف یہ کہ مخلوق ہونے کا بیان کر رہا ہے بلکہ خالق کی بھی پہچان کرا رہا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے مختلف مقامات کے اوپر قرآن کریم میں بھی انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے۔ افلا تنظرون علی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس انداز سے بنا ہے؟ یقیناً اگر اونٹ کو بھی ڈھنگ سے دیکھ لیا جائے تو وہ بھی اپنے خالق کا پتہ دے دیتا ہے۔ وہ علی السماء کیف رفعت، تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے رفعت، بلند کیا گیا ہے؟ تو کبھی آسمان کا بیان ہے، کبھی اونٹ کا بیان ہے، اور یہاں پر شوق دلایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے۔ اب آپ اور میں اگر اونٹ کو اس انداز سے پڑھنا شروع کریں گے تو دنیا والے اسے زولوجی کا ہی نام دیں گے نا۔ تو چنانچہ یہ علوم تو خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کل ہم سے مجلس کے بعد ایک سوال بھی کیا گیا کہ دینی علوم جو ہیں اور جو دنیاوی علوم ہیں، تو اس کا جواب ہم نے وہاں تو دیا تھا، چاہتا ہوں یہاں بھی دے دوں تاکہ آپ کے توسط سے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ یہ بتلائیے کہ یہ جو سائنٹسٹ حضرات ہیں، انہوں نے جن قوانین کا مشاہدہ کیا ہے، کیا یہ قوانین انہوں نے بنائے ہیں یا ایکسپلور کیے ہیں؟ فزکس کے قوانین کا مثال لے لیجئے، کشش ثقل جسے آپ گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، یہ بتلائیے کہ سائنٹسٹ نے یہ گریویٹیشنل فورس بنائی ہے یا دریافت کی ہے؟ دریافت کی ہے۔ گردش کا قانون ہے، یہ گردش کا قانون سائنٹسٹ نے بنایا ہے یا ایکسپلور کیا ہے؟ جب ہم اپنے اسکول کے زمانے میں تھے तो हमें पढ़ाया जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन अर्थ। हाँ, और अब जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो वो इस बात की गवाही देंगे कि बात एटम पर रुकी नहीं है, एटम के अंदर भी एक कायनात पोशीदा है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है और उसके अंदर वो गर्दिश कर रहा है। तो चुनाचे जर्रे के अंदर चले जाइए तो वहां भी आपको गर्दिश नजर आएगी, दुनिया के बाहर चले जाइए तो कहकशाओं में भी गर्दिश नजर आएगी। और कानून भी किस कदर यकसा है कि अगर गर्दिश के अंदाज पर नजर की जाए तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश कर रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश कर रहा है, और ये जमीन जो सूरज के गिर्द घूम रही है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है। तो चुनाचे एक बात तो तय है कि जो इस जर्रे का खालिक है वही पूरी कायनात का खालिक है, इसलिए कि कानून एक है। और यह बात भी तय है कि जो साहब इस कानून का बयान कर रहे हैं उन्होंने वो कानून बनाया नहीं है, बना बनाया मिला है उन्हें। तो अब अगर इस फील्ड में रिसर्च की जाएगी तो ये किसी कानून बनाने वाले के फेल पर रिसर्च की जाएगी, यानी खालिक के फेल पर रिसर्च करना फिजिक्स हुआ। भाई ये कानून खुद से तो नहीं बने हैं ना, किसी ने बनाए हैं, यानी ये कानून किसी का फेल है, किसी का अमल है जो अंजाम दिया गया। तो अब किसी का अमल है जो अंजाम दिया गया है, तो अब अगर साइंटिस्ट पढ़ रहा है तो वो किसी हस्ती के फेल को पढ़ रहा है। वो हस्ती कौन है? वो कोई और नहीं है, वो वही ला यज़ालु लम यज़ल परवरदिगार आलम है। फिर कुछ लोग हैं कि जो के हौज़ा इल्मिया में या किसी मदरसे में परवरदिगार के वजूद का इल्म हासिल कर रहे हैं, उसको साबित कर रहे हैं, इल्मे कलाम पढ़ रहे हैं और फिर अकायद के मैदान में गुफ्तगू की जा रही है, यानी इनकी गुफ्तगू का महवर और इनके इल्म का महवर क्या करार पाएगा? ज़ाते खुदा। तो इनकी गुफ्तगू और इल्म का महवर ज़ाते खुदा करार पाया और वो साइंटिस्ट जो पढ़ रहा था वो फेले खुदा पर रिसर्च कर रहा था। तो चाहे ज़ाते खुदा को ले लो या फेले खुदा को ले लो, तमाम के तमाम उलूम उसी ज़ात की तरफ पलट जाएंगे। तो अगर ये नियत रख कर फिजिक्स का इल्म हासिल किया जाए कि खालिक के फ़ैल को पढ़ रहे हैं तो ये भी इलाही इल्म है, केमिस्ट्री का इल्म भी इलाही इल्म है। और एक जुमला कहूँ कि हर हर वो इल्म कि जिसका फ़ायदा मुसलमान मुआशरे को पहुँच रहा हो और वो इल्म उनके कमाल तक ले जाने का जरिया करार पा रहा हो तो उस इल्म का हासिल करना या तो वाजिब ऐनी होगा या वाजिब किफाई। अगर मुआशरे को सेहतमंद रखना है तो यकीनन बीमारियों से जिहाद करना होगा, बीमारियों का मुकाबला करना होगा। तो इस बीमारी के मुकाबला करने के लिए यकीनन मुआशरे में चंद अफराद ऐसे चाहिए होंगे कि जो के इल्मे तिब हासिल करें और मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा करें। यकीनन मुआशरे में अगर रहना है तो फिर हमें मकानात भी तामीर करने होंगे, बिल्डिंग्स भी तामीर करनी होंगी। तो अब कुछ अफराद ऐसे होने चाहिए कि जो कि इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करें ताकि मुआशरा आगे चल सके। अच्छा, क्या सब के सब डॉक्टर बन जाए? कहा नहीं, जरूरी नहीं है, चंद अफराद होने चाहिए और वो इल्म तिब हासिल करें और वो वापस आकर मुआशरे के अंदर इलाज करें और अपना हिस्सा डालें।
تو یقیناً اس انداز سے مسلم معاشرہ ترقی کیا کرتا ہے. اور اگر یہ نیت رکھ کر, میں ایک بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, اب میں آپ کی اس نیت کو کہاں جوڑ رہا ہوں اور پھر علم کے اوپر نظر کیجئے گا. اب اگر نیت یہی ہو کہ میں ایک ایسے مسلم معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہر لحاظ سے مستحکم ہو جائے تاکہ امام زمان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہو جائے, یہ نیت رکھتے ہوئے اگر تمہارے پاس جوتا ٹاکنے کا ہنر بھی ہے تو وہ جوتا ٹاک رہے ہوگے لیکن امام کے سپاہیوں میں تمہارا نام ہوگا. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو چنانچہ ٹاک تو جوتا رہے ہوگے لیکن عزیزو کام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہر کام قربتاً اللہ کر رہا ہوں, امام زمان کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہوں. اس لیے ہر علم جو کہ منفعت بخش ہے اس کا حاصل کرنا یا تو جیسے میں نے عرض کیا واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی ہوگا. اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک آیت کر رہا ہوں اور پھر ایک سوال قائم کروں گا. یقیناً آیت پڑھ چکے ہیں, مشہور و معروف ہے, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, کہ جب وہ کسی شے کے کرنے کا, کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے, فانما, یہ بھائی کلمہ حاضر ہو گیا, بس یقیناً کلمہ انحصار ہے, یہ یقول له, کہتا ہے اس کے لیے کن, ہو جا, فیکون, یہ جو درمیان میں فے ہے یہ بلا فصل ہے, یعنی کہ وہاں حکم ہوا وہاں وہ شے ہو گئی, ٹھیک ہے. اور وہی پروردگار کہہ رہا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش, تمہارے پروردگار وہی ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا, ثم اس کے بعد استوى علی العرش, عرش پر استوى کیا. میں نے استوى کا ترجمہ نہیں کیا, کروں گا, لیکن پہلے یہ بات طے ہو جائے, ایک جگہ کہتا ہے کن فیکن, ہو جا, ہو جاتی, اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو, اور ایک اور آیت کے اندر وما بینہما کا بھی اضافہ ہے, یعنی کہ زمین آسمان اور جو کچھ بھی درمیان میں ہے چھ دن میں پیدا کیا. سوال, کن فیکون کہہ کر پیدا کیا یا چھ دنوں میں پیدا کیا؟ ابھی میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ چھ دن کون سے چھ دن ہیں, کہ جب زمین اور آسمان ہی پیدا نہ ہوئے تو جن دنوں کو آپ دن کہتے ہیں تو ان دنوں کا اطلاق کن دنوں پر ہوگا؟ جب سیارے ہی وجود میں نہیں آئے ہیں, بھائی آپ دن کس کو کہتے ہیں؟ سورج کے ایک دن کی مسافت کو ایک دن کہتے ہیں, سورج تو تخلیق ہی نہیں ہوا, تو یہ چھ دن کون سے چھ دن ہیں؟ یہ الگ بحث ہے. تو وہاں پر ہم یوم ستت ایام کو ہم کہہ دیں گے کہ چھ ادوار میں پیدا کیا. چلو چھ ادوار میں پیدا کیا, لیکن پروردگار یہ کن فیکون اور چھ ادوار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب سمجھ جائیے گا, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اب یہاں پر ایک نقطہ دے رہا ہوں, جب کبھی بھی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہو تو رک جائیے گا اور یہ اپنے آپ سے دہرائیے گا کہ آیت نہیں ٹکرا رہی, میری فکر ہے جو آپس میں ٹکرا گئی ہے. آیت وہ بھی حق ہے، آیت یہ بھی حق ہے۔ اب اس راز کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ دونوں باتیں جو بظاہر متضاد ہیں لیکن یہ ایک کیسے ہیں۔ میں بہت تیزی سے اپنے موضوع پر آ جاؤں گا اس کا جواب دے کر۔ پروردگار جو چاہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار 6 دن میں زمین اور آسمان کو بناتا ہے۔ پروردگار اب تو ہی بتلا دے کہ یہ کیا راز ہے۔ عجب نہیں آواز آئے گی، کہہ تو دیا ہم جو چاہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے چاہا کہ نظام ہو اور نظام ہو گیا۔ اب اس نظام کے تحت زمین اور آسمان کو 6 ادوار میں خلق ہونا ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ ہم نے چاہا تھا کہ نظام ہو، اشیاء اپنے نظام کے تحت وجود میں آئیں تو نظام کن فیکون ہو گیا۔ اب اس نظام کے تحت زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس نے طے پانا ہے، اس نے خلق ہونا ہے۔ آپ سے سوال کروں یہ کس انداز کے ادوار ہوں گے، اس کا کوئی دنیا میں مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے۔ یہ بتاؤ آپ کے اور ہمارے بابا حضرت آدم کو اللہ نے کیسے تخلیق فرمایا؟ مٹی سے تخلیق فرمایا، اور یہاں پر روح پھونکی آدم زندہ ہو گئے۔ اچھا آدم جب بنے تھے کیا بہت شیرخوار تھے ہیں یا مکمل آدم تھے؟ سوال ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد تو اللہ نے ایسی خلقت دوبارہ نہیں کی، آج تو کوئی آدم اس انداز سے پیدا نہیں ہوتا، آج تو کئی ادوار سے اس آدم کو گزارا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کر وہ خلق ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار اس پر بھی قادر ہے، اس نظام پر بھی قادر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب جب خلقت ہو تو ایک نظام کے تحت ہو تاکہ ایک معاشرہ تشکیل پائے۔ تو چنانچہ پروردگار نے اس انداز سے نظام کو سامنے رکھا ہے۔ نظام، یہیں سے تو مجھے نظام ولایت پر جانا ہے، لیکن جب تک نظام سمجھ میں نہیں آئے گا ولایت تک کیسے پہنچیں گے؟ اور نظام سے پہلے بھی پہلے نظم پر نظر کرنی ہے۔ نظم اور نظام، یہیں سے ہماری گفتگو آگے جائے گی۔ ولی اور ولایت، امام اور امامت، جب تک ان اشیاء کا ریشہ ریشہ کر کر الگ الگ کر کے نہیں سمجھیں گے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہت مشکل وادی ہے، میں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوں اور پروردگار سے بھی دعا گو ہوں کہ اوف بالامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ نظم یعنی کہ کیا؟ کسی شے کا ترتیب وار فعل انجام دینا۔ کوئی فعل ترتیب وار انجام پائے تو ہم کہیں گے اس میں نظم پایا گیا ہے۔ اس عنصر کے اندر، ابھی عناصر کی بات نہیں ہو رہی ہے، فقط ایک عنصر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ترتیب وار ترتیبی انداز سے کوئی کام ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اس میں نظم پایا جاتا ہے۔ وہ جو شاعری میں ایک صنف ہے نظم، اس کو بھی نظم اسی لیے کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع کے اوپر اشعار پر اشعار ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نظم پایا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کو نظم کیوں کہا تھا، کہ اس کے اندر ایک ترتیب نظر آئی کہ ایک ہی موضوع پر سارے کے سارے مصرے آ گئے تو ہم نے کہا نظم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک عنصر ہے۔ نظام کب بنے گا؟ یہ نظام اس وقت بنے گا کہ جب مختلف عناصر ہوں، ان عناصر کے اندر نظم کا خیال رہے کہ وہ عناصر کے جن میں نظم پایا جائے، بہت سے عناصر مل کر کچھ اصول اور ضوابط کے تحت اپنے خاص ہدف تک پہنچ جائیں, اسے نظام کہتے ہیں. میرے ساتھ ہیں. ایک اس کمپوننٹ کے اندر نظم تھا اور ایک اس کلیکٹیو کمپوننٹس کے اندر نظم ہے. انڈیویجول نظم تھا, کلیکٹیولی ملے اور ایک نظم کے تحت ملے. اب جب یہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے, تو ان کے لیے آئین کیا قرار پایا؟ کچھ اصول و ضوابط قوانین قرار پائے گے جن کے تحت ان کا سفر طے ہوگا. توجہ ہے. اب اگر کسی مرحلے پر وہ کمپوننٹ تو اپنا کام کر رہا ہو, اس میں تو نظم پایا جائے, دوسرے کمپوننٹ کے اندر بھی نظم پایا جائے, لیکن یہ کسی اصول کے تحت جمع نہ ہو, بس یوں ہی جمع ہو گئے ہو, تو آپ اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے.
میں توجہ ہے. مثلا ابھی تھوڑی دیر پہلے, یقیناً مجلس سے پہلے جب آپ اس مائک کو صحیح کر رہے تھے تو سب کچھ تو ٹھیک لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آواز میں کچھ مسائل تھے. تو مائک اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے, اسٹینڈ کے اندر بھی کچھ کمپوننٹس ہیں وہ بھی بالکل صحیح لگے ہوئے ہیں, لیکن جس سسٹم سے یہ کنیکٹڈ ہے اس کی وائر میں کوئی مسئلہ تھا. تو وہ سسٹم اپنی جگہ ٹھیک تھا, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن وہ تار جو اس کو سسٹم سے جوڑ رہا تھا وہاں مسئلہ تھا, تو پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا. بہت توجہ, بہت توجہ. تو چنانچہ کس چیز نے یہ سسٹم کولیپس کر گیا, کس چیز نے اس کو کولیپس کر دیا؟ یقیناً کچھ اصول اور ضوابط تھے جن سے صرف نظر کیا گیا تو یہ نتیجہ آیا. تو اب اگر ان اصول اور ضوابط سے صرف نظر کیا جائے گا تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ کیا یہی جائے کہ ہر عنصر میں اپنا نظم بھی قائم رہے اور اصول و ضوابط بھی سامنے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیلیئر ہوا ہے, اگر اس فیلیئر کو بچانا ہو تو کیا کیا جائے گا؟ تو پھر بہت سادہ سا فارمولا ہے کہ جو اصول و ضوابط آپ نے طے کیے ہیں ذرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے, یقیناً ان ضوابط میں ہی کوئی مسئلہ ہے, اسی لیے آپ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے تھے. جسے آپ آرگنائزیشن میں ایس او پیز کہتے ہیں, ایس او پیز کو ریوائز کیجئے. اسی لیے یہاں پر ہاں نظام وہ بھی تو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جو کہ کسی ایس او پیز کے تحت چل رہا ہے. تو اگر کہیں پر مطلوبہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو ریوائز کرو اپنے ایس او پیز کو اور دیکھو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. اب یہاں سے اگر نظام بھی سمجھ میں آ گیا ہے اور نظم بھی سمجھ میں آ گیا ہے, تو بس میں بہت تیزی سے اب اس قابل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں وہ ایگزامپل دے دوں. اب مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھی قرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, پوری پوری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ شین بھی بہت اچھا ہے, صاد بھی بہت اچھا ہے, قاف بھی حلق سے نکل رہا ہے, را بھی بہت کھینچ کے کہہ رہے ہیں, لیکن برائی سے نہیں بچ رہے. فطحی طور پہ نماز ٹھیک ہے, مطلب قرت ٹھیک ہے, رکو بھی ٹھیک کیا ہے, نماز میں ظاہراً کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا, سب کچھ تو ٹھیک کام کر رہا ہے, تو پھر پرابلم کیا ہے؟ نتیجہ وہ برآمد نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے اگرچہ اس میں تو نظم موجود ہے, لیکن اس نظم کے تحت جس نظام سے ملحق ہونا تھا وہاں پر کنیکشن بریک ہو چکا ہے. ڈھونڈو اس کنیکشن کو جس نے تمہارا رابطہ اس سے توڑ دیا ہے اور اس عبادت میں سے روح نکال لی ہے. وہ روح کیا ہے؟ روزہ اپنی جگہ ہو رہا ہے, نماز اپنی جگہ
ہو رہی ہے, زکات اپنی جگہ دی جا رہی ہے, تمام کے تمام اعمال اپنی جگہ الگ الگ تو صحیح نظر آ رہے ہیں لیکن معاشرے میں نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو سمجھ جانا کہ ان تمام اعمال کو جوڑ کر رکھنے والی وہ ڈوری کہ جسے دلالت کا نام دیا جاتا ہے, اگر وہاں مسئلہ موجود ہے تو لاکھ نماز پڑھ لو پروردگار کے مقرب نہیں ہو سکو گے.
میں نے بہت آرام آرام سے تسبیح تک کا سفر طے کیا ہے, لیکن عزیزو بہت توجہ کے ساتھ ایک ایگزامپل بھی دے دوں. غالباً ایک روایت کے اندر بھی اشارہ ولایت کو سمجھانے کے لیے اسی تسبیح کا کیا گیا کہ دیکھو یہ تمہارے سارے اعمال ہیں, ٹھیک ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, قمص بھی ہے, جہاد بھی ہے, تولا بھی ہے, تبرع بھی, سب کچھ ہے, لیکن جو شے ان تمام دانوں کو جوڑ کر رکھتی ہے تاکہ ایک نظام کے تحت یہ انجام پائیں وہ ولایت ہے, یہ ولایت ہے. لیکن عزیزو معذرت کے ساتھ, مسلمانوں نے وہ تسبیح کہ جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے نا, اس کے ساتھ بہت ظلم کیا اور اس تسبیح کو توڑ دیا, اور جب وہ ٹوٹ گئی تو یقیناً دانے بکھر گئے. جب دانے بکھر گئے تو گویا نظام بکھر گیا. وہ نظام جن اشیاء کو جوڑے ہوئے تھا وہ عناصر الگ الگ بکھر گئے. مسلمانوں نے کیا کہا, ارے تسبیح ٹوٹ گئی, آؤ اس کو اٹھاؤ. اب سب لوگ اٹھانا شروع کر دیا, تو کسی کے ہاتھ میں نماز کے دانے آ گئے. اب اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے. کسی کے ہاتھ میں جناب روزے کے دانے آ گئے, اب اس سے بڑا روزے دار کوئی نہیں ہے, روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کے ہاتھ میں توحید کے دانے آ گئے, اب اس کو ہر چیز شرک نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنا بڑا توحید ہی ہو گیا, اس کے پاس توحید کا دانا ہے. سمجھ رہے ہیں, میں مثال سے ہی پہنچا دوں گا آپ کو. تو چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے دانے لے لیے, آخر میں کیا بچ گیا, وہ ڈوری. اب کچھ لوگ مجھ جیسے اٹھے جو خود کو مومن کہتے ہیں, کہا ارے ان کی کیا اہمیت ہے, اصل چیز تو ولایت تھی, یعنی یہ ڈوری. اس ڈوری کو اٹھا لیا, ڈوری کو تو اٹھا لیا لیکن اب اس ڈوری میں دانے نہیں ہیں. ڈوری کو تو اٹھا لیا لیکن ڈوری میں دانے نہیں ہیں. وہ جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس ڈوری نہیں ہے, جس کے پاس ڈوری ہے اس کے پاس دانے نہیں ہیں. نہ اس کے پاس مکمل تسبیح ہے نہ اس کے پاس مکمل تسبیح ہے. ہمیں وہ ڈوری چاہیے جس میں مکمل دانے بھی موجود ہوں. تو چنانچہ ولایت فائدہ بھی اسی کو دے گی کہ جس کے اندر اعمال بھی موجود ہوں, اور اعمال فائدہ اس وقت دیں گے جب اس میں ولایت کی ڈوری بھی موجود ہو جو امام سے شروع ہوتی ہے اور امام پر ختم ہوتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو چنانچہ اب دوسرا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں آپ کے سامنے, ماشاءاللہ سماعت اتنی بیدار ہیں. تو وہ کہا تھا نا کہ خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, وہ کل ولی کے ترجمے بھی مسئلے مسائل ہو رہے تھے, یہاں استوا کے اندر بھی مسئلے مسائل ہو گئے. استوا کا ترجمہ کیا ہے؟ استوا کا ترجمہ تو یہی ہے کہ جو اس وقت میں نے منبر پر کیا ہوا ہے, یعنی کہ میں نے منبر پر استوا کیا ہے. استوا کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے. اچھا, اب جب استوا کا ترجمہ بیٹھنا ہوتا ہے تو کہا ثم استوى علی العرش, کہ چھ دن میں زمین آسمان بنایا اور پھر معاذ اللہ عرش پر بیٹھ گیا. اچھا, اب عرش پر بیٹھ گیا تو کس شے پر بیٹھ گیا؟ تو کہا میں کوئی کرسی بھی ہوگی جس پر بیٹھا ہوگا. تو اب کرسی بھی ذہن میں آ گئی کہ ہاں اس پہ بیٹھا تھا, اور اس کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے, کیا کہنے اس کرسی کا, ہاں, اور کہا کہ جناب اب جب کرسی پہ ذہن میں آ گئی ہے اور کرسی پہ بیٹھ بھی گیا ہے تو کہا اس کا مطلب کہ وہ تو جسم بھی رکھتا ہوگا. تو پہلے تو ہوگا کی بات ہوئی اور آہستہ آہستہ جب در اہل بیت سے دور ہوتے گئے تو پھر ہوگا ہے میں بدل گیا اور پھر یہ نظریہ قائم ہو گیا کہ ہاں ہے اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور حالت یہ آئی کہ کوفہ کے ممبر سے ایک صاحب یہ کہہ کر اترے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ چوتھے آسمان پر کیسے اترتا ہے تو ممبر کی سیڑھیوں سے اتر کے دکھایا کہ جس طریقے سے میں ممبر سے اتر رہا ہوں اس طرح سے چوتھے آسمان پہ اتر آتا ہے. ہاں یہ علم کے در سے دور جانے والوں کا انجام بتا رہا ہوں. تو چنانچہ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے لمحے تذکر اور تفکر دے رہا ہوں کہ جب خدا جسم اور جسمانیت میں محدود ہو جائے تو یقیناً جگہ کا محتاج ہوگا. اگر کرسی پر متمکن ہونا ہے تو کرسی کا محتاج ہوگا, جو محتاج ہو وہ پروردگار نہیں ہوتا. سمدیت کہاں لے جاؤ گے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو مکان کی قیود میں آ جائے وہ پروردگار خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے آقا سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ کہاں ہے. آپ نے جواب دیا کہ یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے, وہ اس کہاں کا خالق ہے. یعنی کہ جو تو پوچھ رہا ہے کہاں ہے, تیرے ذہن میں کوئی مکان آ رہا ہے کہ وہ کس مکان میں ہے, تو سن لے وہ اس مکان کا خالق ہے. اور یقیناً چونکہ وہ کہاں کا خالق ہے, کہاں نہیں تھا وہ تھا, کہاں نہیں ہوگا وہ ہوگا. درود پڑے محمد والے محمد پر. وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا, جب کہاں ہی وجود نہیں رکھتا تھا تو وہ تھا. اب اگر کوئی کہے کہ ہاں خدا تو ہمیشہ سے ہے تو بچوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے ہمیشہ سے ہے, لیکن یہ ہمیشہ کیا شے ہے؟ ہمیشہ خود زمان کے اندر مقید ہے اور وہ خالق زمان و مکان ہے. تو خدا کو ٹائم اور اسپیس میں مقید نہیں کیا جا سکتا, وہ خالق کل شے ہے. ہر ہر اس شے پر جس پر شے ہونے کا اطلاق ہوتا ہے اس کا خالق پروردگار ہے, اس کا خالق پروردگار ہے. اب اگر کہیں گے کہ وہ عرش پر متمکن ہوا, استوا ہوا, تو استوا کا ترجمہ کیا لیں گے؟ بیٹھنا. قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ اس کا اگر ڈکشنری سے مطلب لے کر لیا گیا تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بسا اوقات تو رخصت ہو جاتا ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک اور آیت نقل کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جائیے اپنی ڈکشنری سے مطلب لے کر آ کر, یہاں ہمت ہے تو لکھ دیجئے. اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری مدد نہیں کی, تمہاری کفالت نہیں کی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضالًّا کا ترجمہ کیجیے. یہ وہی دولن ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے دولن پایا, فہدا, بس تیری ہدایت کر دی. جو ترجمہ سیدھا سیدھا ہو رہا ہے. کریں گے ترجمہ؟ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اب کیا ترجمہ کیا جائے؟ اور
مجھے ان مترجمین کی عقلوں کے اوپر رونا آتا ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کر دیا۔ اب یہ بتلاؤ کہ اگر رسول ہی معاذ اللہ ان پر ایک وقت آیا کم دیر کے، یہی صحیح کہ خدا نے ان کو دالن پایا اور پھر ان کی ہدایت کر دی، تو جو خود محتاج ہدایت ہے وہ دوسروں کی کیا ہدایت کرے گا؟ رسول اللہ حد ادب، دیکھ کر ترجمہ کیجیے۔ تو ترجمہ کیا کیا جائے؟ اب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بہت توجہ۔ الحکمت کلمت الحکمہ دال للمومن، کیا ترجمہ ہے؟ حکمت کا کلمہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ کلمہ حکمت مومن کی کون سی میراث ہے؟ بھٹکی ہوئی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے۔ یعنی دال کا ترجمہ کیا ہوا؟ گمشدہ۔ اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا دالن، اے میرے حبیب ہم نے تجھے ان کے درمیان میں گمشدہ پایا تھا، تو تھا تو انہی کے درمیان لیکن یہ لوگ تجھے جانتے نہیں تھے، فہدا ہم نے ان کی ہدایت کر دی۔ درود پڑے محمد والے محمد کا۔ کہیں گے آپ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں، میں کہوں گا نہیں، ذرا طائف کے میدان میں آ جاؤ، ابھی پتھر برس رہے ہیں، جبرائیل نازل ہوگا، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، میں ان دو پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں، آپ نے کیا کہہ کر روکا؟ نہیں ایسا نہ کرو، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، گویا میں ہوں تو انہی کے درمیان لیکن انہوں نے مجھے گم کر دیا ہے، گویا میں گم شدہ ہوں ان کے درمیان، رہنے دو جبرائیل، ابھی جانتے نہیں ہیں، کل جان لیں گے۔ اور پروردگار نے بھی کیا کھول کھول کر تعارف کرایا ہے، کچھ مقامات کے اوپر عرض کر چکا ہوں لیکن یہاں پر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، پروردگار نے جس انداز سے تعارف کرایا، کھول کھول کر بیان کر دیا، کیا کہا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ پروردگار کس کا تعارف کرا رہا ہے؟ بزرگوں سے خاص توجہ کی طالب ہوں کہ یقیناً ان کو سبق سنا رہا ہوں کہ پروردگار کی حمد کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر شے جو کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، کس پروردگار کی؟ ملک القدوس عزیز الحکیم، جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ چار صفات گنوا دی پروردگار نے، اپنا تعارف کرا رہا ہے نا۔ اچھا ایک اصول بھی دے دوں یہاں، جب کبھی قرآن مجید میں پروردگار اپنا تعارف کرائے تو سمجھ جائیے گا کہ اس ہی آیت کے اگلے ٹکڑے میں یا اگلی ہی آیت میں کسی نعمت کا بیان ہونے والا ہے۔ یہ فارمولا یاد رہے گا، جب کبھی پروردگار اپنا تعارف کرائے سمجھ جائیے گا کہ کسی نعمت کا بیان کرنے والا ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ رکے رہیے، آگے چلتے ہیں۔ ہو الذی، وہ ہے، ابھی بھی تعارف کس کا چل رہا ہے؟ پروردگار کا۔ وہ ہے، ہو الذی، وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم۔ نعمت کا بیان ہو گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان میں انہی میں کا رسول بھیجا ہے، رسول کو نعمت کہا ہے، رسول کو بھیجنے کے بعد احسان جتلایا ہے، یہاں پر نعمت کا بیان ہو گیا، کس کا؟ بعث فی الامیین رسولا منہم،
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کتنی صفات گنوائیں اپنی, کتنی صفات گنوائی تھی رسول کی, کتنی صفات گنوا دی, کیا برابری سے تعارف کرایا ہے, کیا برابری سے تعارف کرایا ہے. اچھا یہ کیا شاعری ہے, کافیے پہ کافیہ جوڑا جا رہا ہے, کیا غالب کا مصرع ہے کوئی, کسی شاعر کا کلام ہے, قرآن ہے قرآن. تو چنانچہ خود کو کہا ہم کون ہیں, ملک. یہ جو نعمت بھیجی ہے اس کی پہلی صفت کیا ہے, یتلو علیہم آیات. کیا ربط ہے ملک اور یتلو علیہم آیات میں؟ ملک یعنی کہ کیا, مالک ہے. کس کا مالک ہے؟ کہا آیت کے شروع میں نہیں پڑھا, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, وہ زمین و آسمان میں جو شے ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو وہ جو شے ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ کہا ہم مالک ہیں. اچھا یہ زمین و آسمان میں جو اشیاء ہیں اگر ان پر غور و غوث کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان کا کوئی بنانے والا ہے. وہ جو بھی اونٹ کی مثال دی تھی اور اونٹ پر دیکھ کر خدا تک پہنچ گئے, تو اس کا مطلب یہ تمام کی تمام نشانیاں ہوئی یا نہیں ہوئی, اور ہر نشانی اپنے خالق کا بیان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اگر ہم ملک ہیں, یہ ہمارا نمائندہ, یتلو علیہم آیات, ہماری آیات کو کھول کھول کر بیان کر دے گا. ہم کون ہیں؟ قدوس. تو یہ ہمارا نمائندہ کیا کرے گا, یزکیہم, ہم پاک ہیں, یہ تمہارے نفوس کو بھی پاک کر دے گا. سمجھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ولایت پر ہی بات ہو رہی ہے, یہ رسول اللہ کی ولایت ہے. ہم کون ہیں؟ قدوس. تو یہ جسے ہم نے ولی بنایا, ذرا تحمل کیجئے گا, غرض کی دو اقسام ہیں, ایک غرض فعلی ہے اور ایک غرض فاعلی ہے.
بہت توجہ,
ایک غرض فعلی ہے اور ایک غرض فاعلی ہے. پروردگار جو غرض رکھتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا, مخلوق کے لیے ہی رکھتا ہے. یعنی کہ محتاج وہ نہیں ہے, مخلوق محتاج ہے کہ جب تک یہ کام نہ کیا جائے وہ فلاں کام نہیں کر سکتی. تو اس کی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے خدا تغیرات کو خلق کر دیتا ہے. ایک جملہ جو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, بعد میں بار بار سنیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا, کہ پروردگار عالم تغیرات کے خلق کرنے سے متغیر نہیں ہوتا. یہ یوں کہیے, پروردگار مخلوقات کے خلق کرنے سے متغیر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پیدا کیے ہوئے تغیرات سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. مشکل جملہ تھا لیکن یقیناً عمدن کہہ رہا ہوں کہ اگر بزم حسینی میں سطح عمومی سے بلند ہو کر گفتگو نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یقین کیجئے کہ علم کی ایک سیڑھی کو تو طے کر لیا ہے, کہ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہمیں کیا نہیں معلوم, تو ہم اپنے جہل کے عالم ہو گئے ہیں. اب جب یہ جان لیا ہے کہ کچھ ہے کہ جو نہیں معلوم, تو اس کے معلوم کرنے کے لیے صحیح کیجئے, اور اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوئی سامان کیجئے, اور عقائد کو باقاعدہ سیکھیے, سمجھیے, ڈسکشن کیجئے. اس کے بعد اب جب آپ اللہ اکبر کہیں گے اس کے اندر لطف ہی کوئی اور ہوگا. درود پڑے محمد والے محمد پر. چنانچہ آج تو تمہید کے اندر ہی وقت گزر گیا, آگے جا ہی نہیں سکا, وقت کہاں چلا گیا عزیزو. تو چنانچہ نظم اور نظام میں بہت گہرا تعلق ہے, نظم یعنی ہر ہر کمپوننٹ کا آپس میں نظم رکھنا، نظام یعنی کہ تمام کے تمام کمپوننٹس کا ایک جہت اصول اور ضوابط کے تحت اپنے اپنے ہدف کو طے کرنا نظام کہلاتا ہے۔ مگر عزیزو، اس نظام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آل محمد نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس گھرانے کا چاہے صغیر ہو یا کبیر، قربانیاں سب کی بہت بڑی ہیں۔ آج دو بچوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، سمجھ گئے نا کن بچوں کا؟ رقیہ کے دو لال ہیں، محمد ہیں اور ابراہیم ہیں۔ واقعات طویل ہیں، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ نفس المحموم اور دمعت الثاقبہ کو ساتھ رکھ کر پڑھیں گے تو پھر شاید کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے۔ عزیزو، روایات میں اختلاف ہے کہ یہ بچے کوفہ کیسے آئے تھے، کیا واقعہ کربلا کے وقت ہی خود ہی سے جب خیموں میں لوٹ مار ہو رہی تھی اس وقت یہ نکل کر کوفے کی سمت آ گئے ہیں، یا حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے؟ بہرحال کوئی بھی صورت رہی ہو، میں وہ بات پڑھ رہا ہوں جو کہ دونوں روایتوں کے اندر کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ میں آ گئے تھے، اور یہاں پر ایک عرصے، کچھ عرصے ابن زیاد کی قید بھی برداشت کی ہے۔ اگر نفس المحموم کی روایت لوں تو ایک سال کا عرصہ لکھا ہے۔ یہاں سے پھر کس انداز سے یہ زندان سے رہا ہوتے ہیں، یعنی کہ زندان بان انہیں چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے، بچوں رات میں سفر کرنا، دن میں چھپ جانا۔ جو لوگ گئے ہیں نا وہاں مسیب کے علاقے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ جگہ جنگل کی طرح لگتی ہے۔ 1400 سال پہلے خدا معلوم کس قدر تاریکی ہوگی، اور یہ رات میں سفر کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ آبادی سے دور ایک مکان میں، جو کہ ایک بڑھیا کا مکان بتایا جاتا ہے، یہ بچے کہتے ہیں کہ آج ہمیں رات کو یہاں بسر کر لینے دے۔ کہا، بچوں تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ہم تمہارے رسول کی عترت ہیں۔ محمد اور ابراہیم نے اپنا تعارف کرایا، کہا، بچوں میرا داماد بہت شقی القلب ہے، اگر وہ تمہیں دیکھ لے گا تو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ بہرحال اس نے کسی صورت سے بچوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے۔ یہ ملعون جب بچوں کو ڈھونڈتا ہوا اس بڑھیا کے گھر آتا ہے تو پہلے تو یہ انکار کرتی ہے، اس کو گھر میں نہیں آنے دیتی، لیکن مختصر کروں، بہرحال یہ گھر میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو شک ہو جاتا ہے کہ برابر والے کمرے میں کوئی ہے۔ جب کمرہ کھولتا ہے تو رقیہ کے وہ دو معصوم، اور جب اس بچوں کو یہ رسیوں سے باندھ دیتا ہے، لیکن سن سکیں گے، چونکہ پورا دن اس نے ان بچوں کو ڈھونڈا تھا، تو اس غصے کو ان بچوں پر اتار دیتا ہے، اور ابراہیم اور محمد کے گالوں پر صبح کا انتظار کرتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے نا تو اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ ان کو فرات کے کنارے لے جاؤ اور گردنیں اڑا دو۔ ابھی اب مختصر کروں گا، یہاں غلام نے انکار کیا، بیٹے سے کہتا ہے جاؤ ان کی فرات کے کنارے گردنیں اڑا دو، بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ اب اتنا شقی القلب ہے، خود چلتا ہے اور جب فرات کے کنارے لے کر آ جاتا ہے نا تو یہاں پر ابراہیم کہتا ہے، اگر ابھی ہمیں تو ابن زیاد کے دربار میں لے جا، جو فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہوگا۔ کہا، نہیں، تمہارے سر کو لے کر جانا ہے۔ کہا، اچھا، اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ کہا، جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان بچوں نے فرات کے کنارے مصلی بچھا دیا، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار साकिबा लिखते हैं, जिस तरीके से राशा जमीन पर साकित था उसी अंदाज से फरात की मौतों पर अभी हाजम मुड़ता है, तो छोटा भाई बड़े भाई के सर को लिए, अरे खून को अपने चेहरे पर के मैं नाना से मिलूंगा इसी अंदाज से। ये बच्चा अपने भाई के कटे हुए सर को अपनी आगोश में लिया हुआ था, उस पर झुक कर बैन कर रहा था। इस मलाउन ने इंतजार नहीं किया और पुश्ते गर्दन से छोटे भाई की गर्दन दी। अजीजो, वो जो बड़े भाई का लाशा था दरिया पे साकित रहा, जब छोटे भाई को दरिया में उतारा है दोनों भाई बगलगीर हुए। अब आखिरी जुमला सुनिएगा, इनके सरों को ये मलहून एक थैले में रखकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। खुदा की कसम इस जुमले को महसूस कीजिएगा, खुदा मालूम उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब इस मलहून ने दमादु साकिबा से पढ़ रहा हूं, जब इस मलहून ने थैले में से वो दो सर निकाले हैं। इब्ने ज़ियाद जैसा शकीउल क़ल्ब इंसान अरे अपने मिंबर से खड़ा हो गया, फिर बैठता है, फिर खड़ा हो जाता है। साहिब दमत साकिबा लिख रहे हैं, तीन मर्तबा खड़ा हुआ, तीन मर्तबा बैठा, कहा ये किन के सर लेकर आया है, कहा के ये मुस्लिम के क्या ये मुस्लिम के कार, मैंने इन बच्चों को देखा है, इनके चेहरे तो चांद की तरह चमक रहे थे, ये इनके रुखसारों पर ये नीले और काले निशान कैसे हैं। तो इस मलून ने यही कहा, मैं बहुत गुस्से में था जब इन बच्चों को पाया, अपना गुस्सा इनके रुखसारों पर। बस अब एक जुमला कहूंगा, या इमाम ज़मान, या इमाम ज़मान, अरे फकत एक रात, अरे थोड़ी देर के लिए इन बच्चों ने ये तमाचे खाए हैं तो चेहरे की रंगत बदल गई। मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर के जिनकी रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम तब्दील होती रही। सयालम उल्लज़ीना ज़लम, ये मनकलब, और जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें करीब मालूम हो जाएगा कि किस जगह लौटाए जाएंगे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अपनी आखिरी हुज्जत का जल ज़हूर फरमा, ताकि वो आले मोहम्मद पर हुए जुल्म व सितम का इंतकाम ले सके। परवरदिगार फर्श अज़ा पर जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हमारे इन आंसुओं को वो मुकाम इनायत फरमा कि वो शहज़ादी जो जन्नत से इस वक्त फर्श अज़ा पर आई हुई हैं उनके रुमाल में ये आंसू जगह पा सकें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो बेगुनाह असीर हैं उनके रिहाई के असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार जो अनासिर इल्म और उलमा के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उन्हें नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का,
شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔